शिपिंग एजेंसी के राजा बाशक 6472903773 6472903773।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ان شاء اللہ تعالی اس عشرے کی جو سیریز ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتی ہوں۔ اس سیریز کے نام جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چلو مکہ کی گلیوں میں چل کے دیکھیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جھانک کے دیکھ لیا جائے۔ یہ سیریز کتابوں کا ایک سیٹ ہے، سیرت انسائیکلوپیڈیا، اس سے لی گئی ہے جو دارالسلام کی نہیں۔ یہ بہت اوتھینٹک کتاب ہے سیرت پہ، کوشش کی گئی ہے کہ کچھ بھی اس میں اپنی طرف سے شامل نہ کیا جائے، کیونکہ معاملہ سیرت کا ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے، کوئی فرضی کہانی نہیں ہے کہ جس میں خود سے اپنی طرف سے کہانیاں ایڈ کر لی جائیں، ایکسیپٹ یہ کہ جن باتوں کو یا حالات کو بیان کیا گیا ان کو پرسونیفائی کیا گیا بعض جگہوں پر۔ اس سیریز کا مقصد یہی ہے کہ آپ جانیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو ایک کہانی کی صورت میں، اور آپ کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ ان سے بڑھ کے کسی اور کی محبت نہ ہو۔ تو انشاءاللہ شروع کریں گے یہ سیریز۔
کرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، کرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔
چلو مکہ کی گلیوں میں چل کر دیکھیں۔ آج میرے لیے زندگی کا سب سے حسین دن تھا کہ میرے رب نے میری دعا سن لی، اور میری وہ خواہش جو برسوں سے دل میں تھی کہ کاش ایسا کبھی ہوتا کہ میں 1400 سال پہلے کے دور میں پیدا ہو چکی ہوتی، اور کاش میں ان لوگوں میں سے ہوتی جو میرے نبی کے ارد گرد تھے، کاش مجھے بھی وہ ماحول ملتا، مجھے بھی وہ زمانہ ملتا۔ میں اس زمانے میں پیدا تو نہ ہو سکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود میرے نبی کے ساتھی چنے تھے، مگر آج جس چیز پر میں خوش ہوں وہ یہ کہ میرے رب نے میری یہ خواہش پوری کر دی کہ میں اس زمانے میں جھانک کے دیکھ سکوں اور محسوس کر سکوں اس دور کو، اس زمانے کو، ان جگہوں کو جن میں کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج میری خوشی اسی بات پر تھی کہ میں وہاں جاؤں گی تو کیا دیکھوں گی، وہ کیا سما ہوگا، وہ کیا لوگ ہوں گے، کیا فضا ہوگی۔ میرے ساتھ میرے رب نے ایک گائیڈ بھی بھیج دیا جو مجھے سوال کرنے پہ بتائے گا جوابات۔ گائیڈ آ چکا تھا اور میں جانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا، میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی، اور جب کھولی تو میرے ارد گرد تپتی دھوپ تھی، دور دور تک ایک صحرا تھا۔ میں اپنے گھر پہ نہیں تھی، میں کہیں اور تھی۔ کچھ دور میں نے دیکھا کچھ عورتیں قافلے کی شکل میں اپنی سواریوں پر سوار تیزی سے کسی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ انہیں میں ایک کمزور عورت اپنے دودھ پیتے بچے اور شوہر کے ساتھ ایک سفید گدھی پر سوار سب سے پیچھے رہی تھی۔ اس کی گدی اتنی کمزور تھی کہ مشکلوں سے قدم اٹھاتی تھی. ان کے ساتھ ایک اونٹنی بھی تھی جو لگتا تھا پتہ نہیں کب سے فاقہ زدہ ہے. عورت کچھ پریشان سی لگ رہی تھی, کیوں نہ ہوتی, اس کے بچے نے رو رو کے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا, لگتا تھا کہ بچہ بہت بھوکا ہے. عورت بچے کو اپنے سینے سے لگاتی مگر شاید دودھ نہیں مل رہا تھا, لہذا وہ بچہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. ادھر سواری کا یہ حال تھا کہ منٹوں کا سفر بھی گھنٹوں میں طے کر رہی تھی. قافلے میں شامل دوسری عورتیں اپنے اپنے مردوں کے ساتھ سواریوں پر دور نکل گئی تھی. یہ خاندان مسلسل ایک مشقت میں پڑا ہوا تھا. نہ تو ان کے پاس بچے کی بھوک مٹانے کا کوئی سامان تھا, نہ ہی سواری کو تیز دوڑانے کا کوئی راستہ نظر آ رہا تھا. اسی کشمکش میں یہ چلتے جا رہے تھے کہ دور ایک بستی نظر آنے لگی. قافلے کی دوسری سواریوں نے بستی کو دیکھ کے اپنی سواریاں مزید تیز کر لی, اور ادھر اس عورت کی تھکی ماندی گدی مزید سست ہو گئی. خدا خدا کر کے یہ خاندان بستی تک پہنچے. میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھی. میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بستی ہے, مٹی کے گھر ہیں جن کی چھتیں اکثر کھجور کی چھال کی بنی ہیں. ہر طرف گہما گہمی ہے. کچھ لوگوں کے آگے پیچھے سیاہ فام غلام پنکھا جل رہے ہیں. یوں معلوم ہوتا تھا کوئی سردار قسم کے لوگ ہیں. انہوں نے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے اور بڑے اکڑ کے آگے آگے جا رہے تھے. باقی کچھ لوگ درمیانے طبقے کے معلوم ہوتے تھے. اسی طرح میں نے دور دیکھا کہ ایک عمارت کے گرد لوگ چکر کاٹ رہے ہیں اور سب ننگے ہیں. مجھے دیکھ کر بہت شرم آئی, عورتیں بھی ننگی اور مرد بھی. عورتوں نے صرف ایک کپڑا سا آگے چپکا رکھا تھا جس سے قابل سطر حصے چھپے ہوئے تھے, مگر باقی سارا جسم تو ننگا تھا. یہ کیا حال بنایا ہوا انہوں نے؟ میں نے گائیڈ سے پوچھا, یہ کیا جگہ ہے؟ اس نے کہا یہ کعبہ ہے. میں حیرت زدہ ہو گئی, کعبہ؟ یہ کعبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کعبہ کی ایسی حالت؟ یہ تو کہیں سے بھی اس کعبہ کے قریب بھی نہیں جس کو میں نے دیکھا ہوا تھا. کالے رنگ کے ریشمی غلاف کے ساتھ سونے کی تاروں سے لکھی قرآنی آیات سے سجا ہوا کعبہ کہاں, اور کہاں یہ کعبہ؟ جو غلاف اس پر پڑا ہوا تھا یہ سیاہ نہیں تھا, سفید تھا, ریشمی نہیں تھا, بلکہ کوئی مصر کا کپڑا معلوم ہو رہا تھا. کعبہ بھی ویسا تو نہیں تھا. حتیم کی جگہ پر بھی دیوار تھی. یہ اسکوائر کعبہ نہیں تھا, لمبا سا تھا اور اس کے دونوں طرف دروازے تھے. ایک طرف سے لوگ جا رہے تھے, دوسری طرف سے نکل رہے تھے, اور دروازہ بھی زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کعبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کے چاروں طرف بت پڑے ہوئے تھے, کوئی بڑا بت کوئی چھوٹا. لوگ آ کے اپنے اپنے بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھا رہے تھے, کوئی قربانی کر رہا تھا ان کے آگے. ان بتوں کی بہت ہی نحوست تھی, کعبے کی حالت بھی خستہ لگ رہی تھی. صرف اتنا اونچا تھا کہ ایک آدمی کے قد سے تھوڑا سا اونچا, تقریباً 9 ہاتھ تک ہوگا, اور اوپر چھت بھی نہیں تھی. دیواریں بھی بوسیدہ ہو رہی تھی. میں کعبے کو دیکھنے میں مگن تھی. اتنے میں مجھے خیال آیا کہ وہ خاندان کہاں گیا. میں دوڑی, دیکھا تو وہ عورت ایک جگہ کھڑی اپنے قافلے والوں کی عورتوں سے باتیں کر رہی تھی. عورت کی گود میں, ہر عورت کی گود میں ایک بچہ تھا, اور ایک کہنے لگی, حلیمہ اب تو کوئی بچہ بھی نہیں باقی بچا, سب بچے تو لے لیے گئے ہیں. بس وہاں اس گھر میں ان کے پاس چلی جاؤ, وہاں ایک یتیم بچہ ہے, اس کو ابھی تک کسی نے لے لیا. ویسے بھی ان سے کوئی خاص معاوضہ تو ملے گا نہیں, اس بچے کی صرف ایک ماں ہے اور ایک دادا ہے. حلیمہ لگتا تھا کچھ مایوس سی ہو گئی. تو بولی, تمہاری مرضی ہے, اگر وہ لینا ہے تو لے لو. حلیمہ کا چہرہ اتر گیا. عورتوں کے بتانے کے باوجود اپنی پوری کوشش کرنے لگی کہ کہیں اور سے کوئی اور بچہ مل جائے, مگر سبھی گھروں کے بچے دائیوں نے جلدی جلدی پہلے ہی لے لیے تھے. وہ واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس تھک کے بیٹھ گئی. یوں لگتا تھا حلیمہ کے سارے خواب ٹوٹ گئے. اپنے شوہر سے کہنے لگی, حارث کیا کریں پھر, کوئی بھی بچہ باقی نہیں رہا. حالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے उस यतीम बच्चे को ही ले लेते, चलो कुछ ना होने से तो बेहतर है। औरत का शोहर बोला, ठीक है फिर जाकर उसी को ले आओ, हो सकता है अल्लाह ताला उसमें हमारे लिए बरकत डाल दे। हलीमा उठी, बोझल कदमों से चलती हुई एक घर की तरफ बढ़ी, घर के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से इजाजत मिली। सामने एक नहायत मुअज्जज़ खातून खड़ी थी, शराफत और बुजुर्गी उनके चेहरे से टपक रही थी। उनके करीब ही एक दूध पीता मासूम बच्चा लेटा हुआ था। मैं आगे बढ़ी और ना जाने क्यों बच्चे के चेहरे पे नजर पड़ते ही मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। ये तो मेरे नबी हैं रहमतुल्लिल आलमीन, जी चाहा मैं इस बच्चे को उठा के सीने से लगा ली। मासूम बच्चा सुकून से सो रहा था, यूं तो हर बच्चा प्यारा लगता है, मगर इस बच्चे के चेहरे पर ऐसा नूर था जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बच्चे की वालदा दाया से कहने लगी, उनकी फिक्र को भांप लिया था उन्होंने, तसल्ली के अंदाज में कहने लगी, ए दाया इस बच्चे से आप बिल्कुल मुतमईन रहें, ये बड़ी शान वाला बच्चा है। दाया हलीमा ये सुनकर कुछ हैरान सी हुई। बच्चे की वालदा ने कहा, इसकी पैदाइश से पहले मुझे ख्वाब आया था कि इसका नाम अहमद रखूं, और इसके दादा ने इसका नाम मोहम्मद रखा। हलीमा बोली, मोहम्मद? ऐसे लगा जैसे उन्होंने पहली दफा ये नाम सुना। लगता है ये खान उनके उन लोगों में आम नहीं था। आमना कहने लगी, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो जानती है मैंने ख्वाब में देखा मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे शाम के मोहल्लात रोशन हो गए, और मुझे तो महसूस भी नहीं हुआ कि मैं हामिला हूं। इस हमल को मैंने जरा भी बोझल नहीं पाया जैसे औरतें पाती हैं, और इसका नाम ये हमारे खानदानी नामों में से नहीं। हाँ जब लोग पूछते हैं कि आपने ये नाम क्यों रखा तो इसके दादा कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला आसमानों में और अहले जमीन जमीन में इसकी तारीफें बयान करें, इसलिए मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा। मैंने इसका ख्वाब में नाम देखा कि इसका नाम मुझे ख्वाब में बताया गया कि अहमद रखूं, और इसके दादा ने इसका नाम मोहम्मद रखा। दाया हलीमा ये सुन के हैरान भी हुई और खुश भी हुई, और उन्होंने बच्चे को गोद में ले लिया और खुशी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। मां ने बच्चे को जाते हुए देखा तो अशार की सूरत में दुआएं कही, उईदुहु बिल्लाहि ज़िल जलाल من شر ما مر على الجبال حتى أراه حامل الحلال। मैं अपने बच्चे को अल्लाह जुलजलाल की पनाह में देती हूँ उस शर से जो पहाड़ों पे वाक्य हुआ, यहाँ तक कि मैं इसे ऊंट पर सवार देखूं और देख लूं कि वो गुलामों और दरमांदा लोगों के साथ एहसान करने वाला है। हलीमा बच्चे को लेकर अब तक तकरे इत्मीनान के साथ अपने शोहर के पास आई। बच्चे को भूख लगी तो हलीमा ने अपने सीने से लगा लिया और प्यारे बच्चे ने दूध के घूंट भरने शुरू कर दिए। वही हलीमा जिनका अपना बच्चा मक्का के सफर में दूध ना होने की वजह से बिलबिलाता रहा था, अब दाई हलीमा का सीना दूध से इतना भर गया कि नए आने वाले मेहमान ने भी पिया और उनके अपने बच्चे ने भी पेट भर के पिया। फिर दोनों मासूम बच्चे सुकून से सो गए और हलीमा और उनके शौहर हारिस ने भी सुख का सांस लिया। ना जाने कितनी रातों से अपने बच्चे के रोने की वजह से उनको नींद नसीब नहीं हुई थी। सुबह हुई तो हारिस हलीमा के पास आए और बोले, हलीमा खुदा की कसम तुमने एक बड़ी बाबरकत रू ली है, तो बड़ी शान वाला बच्चा है। मैंने ऊंची देखी तो उसके थन दूध से भरे हुए थे, देखो कितना दूध हुआ है। हलीमा ये देख के बहुत खुश हुई, बर्तन दूध से भरे हुए थे। काफले की रवानगी का वक्त हो चुका था। हलीमा बच्चे को लेकर उस गदी पे बैठी जिसपे आई थी, मगर अब वो गदी इतनी तेज दौड़ने लगी कि सबको हैरान कर दिया। मैं देख रही थी वो गदी सबको पीछे छोड़ के आगे भागी जा रही थी, हत्ता कि हलीमा की सहेलियां पुकारने लगी, ए अबू ज़ुहैब की बेटी ये क्या हुआ, ये वही गदी है जिसपे तो सवार होके आई थी। हलीमा खुशी से बोली, हाँ हाँ वल्लाह ये वही है। हलीमा की सहेलियां आपस में कहने लगी, कोई खास बात हुई है इसके साथ? वही सफर जो आते हुए बरसों का लग रहा था अब ऐसे कट गया जैसे कोई मसला ही नहीं। और ये जोड़ा जब घर पहुंचा तो नए मेहमान की आमद से इनके बाकी बच्चे बहुत खुश हुए। तमाम बच्चों ने इस नन्हे से मासूम बच्चे को घेर लिया حلیمہ کی بڑی بیٹی شیمہ نے آگے بڑھ کے بچے کو گود میں لے لیا اور پیار کرنے لگی. وہ بچے کو لیے لیے پھر رہی تھی. اس کے بعد وہ گھر جو فقر و فاقے کا مسکن لگتا تھا اب وہاں گویا بہار آ گئی تھی. سارا علاقہ جو قحط زدہ معلوم ہوتا تھا اسی علاقے میں اس گھرانے میں عجیب برکتیں نظر آ رہی تھی. دوسرے لوگوں کی بکریاں دودھ دینے کے قابل نہیں تھی اور اس گھرانے کے افراد پیٹ بھر کے بکریوں کا دودھ پی رہے تھے. میں سوچ رہی تھی حلیمہ اس وقت کتنی افسردہ تھی جب ان کو ایک یتیم بچے کو لینا پڑا اور کتنا ہچکچا رہی تھی. آج اسی بچے کی وجہ سے کتنی برکتیں سمیٹ رہی ہیں. واقعی اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بندے کے حق میں اچھا ہی ہوتا ہے. ان کو اپنی نحیف گدی کی سست رفتاری کی وجہ سے غصہ آ رہا تھا اور غم بھی تھا, مگر دیکھو اس میں بھی اللہ نے خیر رکھی تھی. پھر ہم کیوں تقدیر کے فیصلوں پر غمگین ہوتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ مطمئن نہیں ہو جاتے؟ اس وقت یہ حلیمہ کو کیا معلوم تھا کہ آگے جا کے یہی بچہ کتنی خیر و برکت کا باعث بنے گا. وہ تو اپنے سامنے آنے والی ان برکات کو صرف دیکھ رہی تھی. اگر رہتی دنیا تک کتنی برکتیں انہوں نے سمیٹ لی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی. میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی تو حلیمہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی. سین بدل چکا تھا. حلیمہ کی گود میں ایک دو ڈھائی سال کا بہت ہی پیارا بچہ, دل مو لینے والی صورت, ایسی جس کو دیکھ کے پیار آئے. حلیمہ بچے کی ماں سے کہہ رہی تھی, نہیں آپ مان جائیں نا, صرف کچھ عرصے کی تو بات ہے, محمد کچھ مضبوط بھی ہو جائے گا اور ویسے بھی مکہ میں وبائیں پھیلی ہوئی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ بچہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے. آمنہ کچھ تذبذب میں تھی, یوں لگتا تھا کہ وہ بھی بچے کو اپنے سے مزید جدا نہیں رہنے دینا چاہتی, مگر حلیمہ کے مسلسل اصرار پہ وہ مان گئی اور حلیمہ بچے کو لے کے خوشی خوشی وہاں سے باہر نکلی. میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی, جب کھولی تو دیکھا آمنہ سخت بیمار ہے. ان کی عمر کچھ 30 سال کے قریب لگ رہی تھی. ایک اونٹ پر آمنہ تھی اور ساتھ ان کی باندھی برکہ جس کو وہ ام ایمن کہہ کے پکار رہی تھی, اور ساتھ 6 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ایک جگہ پہ سواریوں کو روکنا پڑا. باندھی نے بچے کو تسلی دینے کی کوشش کی مگر صورتحال تو تیزی سے بگڑ رہی تھی, کوئی تسلی کام نہیں آ رہی تھی. پھر اس ننھے سے بچے کے سامنے اس کی والدہ نے دم توڑ دیا. ام ایمن نے سسکیاں لیتے ہوئے بچے کو سینے سے لگا لیا, ایسے جیسے ایک ماں بچے کو پیار کرتی ہے. اس چھوٹے سے بچے کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, میرا دل بھر آیا. پہلے باپ نہیں, اب شفیق ماں بھی سفر کے دوران ہی فوت ہو گئی. نہ گھر قریب ہے نہ کوئی پیارا یہاں, ایک باندھی کے سوا تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. بچے کی سسکیاں میرا دل کاٹ رہی تھی. بھری دنیا میں یہ بچہ اکیلا رہ گیا, نہ اس کا کوئی بہن بھائی اور نہ ہی ماں باپ. ام ایمن بڑی سمجھدار لڑکی تھی, بڑے پیار سے بچے کے آنسو پہنچ رہی تھی اور تسلی دیے جا رہی تھی. میں نے دیکھا یہ بچہ کتنا مختلف ہے دوسرے بچوں سے, نہ کوئی واویلا نہ چیخو پکار, حالانکہ ایک بہت بڑا صدمہ ٹوٹا تھا. اتنا مہذب بچہ عام بچوں سے بالکل مختلف. پھر میں نے دیکھا ام ایمن ان کو لے کر روانہ ہو گئی. ان کے سامنے ان کی والدہ کو دفنا دیا گیا تھا. اب جب یہ بچہ یہاں سے روانہ ہو رہا ہے تو ان کے پاس دنیاوی طور پر کوئی سہارا نہیں. انہوں نے اپنے باپ کو تو دیکھا ہی نہیں, ماں بھی چلی گئی. اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کچھ, واقعی جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان پہ کتنی بڑی آزمائشیں آتی. میں سوچ میں پڑ گئی کتنی مشکلات, کوئی ناز و نام اٹھانے والا نہیں. یہ چھوٹا سا قافلہ چلتا چلا جا رہا تھا. مکہ کی بستی میں پہنچے تو میں نے دیکھا ایک ادھیڑ عمر بوڑھا آگے بڑھا اور اس بچے کو گود میں لے لیا اور پیار کرنے لگا. میں نے گائیڈ سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ بولا یہ اس بچے کے دادا عبد المطلب ہیں. میں نے پھر دیکھا یہی بچہ ہے, دن گزر رہے ہیں اور دادا اپنے پوتے پہ انتہائی محبت اور شفقت نچھاور کر رہے ہیں. اتنی تو شاید وہ اپنے بیٹوں سے بھی نہیں کرتے ہوں گے, اور کیوں نہ کریں, یہ بچہ تھا ہی بہت منفرد, نہ کوئی ضد کرنا, نہ کسی سے لڑائی جھگڑا, نہ ہی کوئی نازیبا الفاظ منہ سے نکالتے. حالانکہ ان کی تربیت کرنے والے والدین کا سایہ تو سر پہ تھا ہی نہیں, نہ ہر وقت کوئی کھیل کود کے موڈ میں ہونا. میں حیران تھی اس بچے کی تربیت کرنے والا پھر کون ہے سوائے اللہ رب العزت کے جس نے حفاظت کی ہوئی. میں نے آنکھیں بند کی اور کھولی تو خود کو کعبہ کے بالکل قریب پایا. میں نے دیکھا وہی بزرگ شخص بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ شعر پڑھ رہے ہیں, اے میرے رب میرے سوار محمد کو واپس لیا, اے میرے رب مجھ پر احسان فرما اس کو لوٹا دے. میں نے دیکھا ایک شخص دوسرے سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے. اس نے جواب دیا یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے, انہوں نے اپنے پوتے محمد کو گمشدہ اونٹ تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا, یہ جب بھی اسے کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ ہمیشہ کامیاب ہو کر لوٹتا ہے, آج اسے دیر ہو گئی ہے ابھی تک واپس نہیں آیا, یہ بزرگ اسی وجہ سے پریشان ہے. میں اس شخص کی بات سن کر اپنے رب کے نرالے کاموں پہ مسکرا دی. وہ ایک بچے سے اس کے والدین اگر لے لیتا ہے تو کسی دوسرے کو ان کی جگہ پر دے دیتا ہے جو شفیق ہیں اور مہربان ہیں. مجھے عبد المطلب پہ بھی بڑا ہی پیار آیا کہ میرے نبی کو اس وقت محبت دینے والے ہیں جب وہ اپنی والدین کی شفقت سے محروم ہو گئے. میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ ایک اونٹ کو لیے ہوئے کہیں سے نمودار ہوا. اتنی سی عمر میں اتنے ذمہ دار, کوئی لگ بھگ 6-7 سال کی عمر ہوگی. میں نے سوچا اس عمر میں میرے بچے تو ایسی کوئی ذمہ داری کا ثبوت دینے والے نہ ہوتے. دادا نے آگے بڑھ کے پوتے کو گلے سے لگایا اور بولے اے میرے بیٹے کیا بتاؤں میں تمہارے لیے کس قدر پریشان تھا, میں کبھی کسی کے لیے بھی اتنا پریشان نہیں ہوا, اللہ کی قسم اب میں تمہیں کبھی کسی کام کے لیے نہیں بھیجوں گا, نہ تم مجھ سے کبھی جدا ہوگے. مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی, مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو کچھ اور ہی تھا. دادا نے تو کہہ دیا تم مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگے, لیکن کچھ ہی عرصے میں کچھ اور ہو گیا. اگلا سین جب میرے سامنے کھلا تو میرے نبی پہ غم کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ چکا تھا, جن کے دم سے ان کی زندگی میں بہار تھی وہی چھوڑ کے جا چکے تھے. کوئی لگ بھگ 8 سال کی عمر ہوگی ان کے لیے, تو اب وہ تمام رشتے ختم ہو گئے جن پر کوئی فخر کرتا ہے. دادا کے بعد چچا وغیرہ تو تھے, مگر کسی چچا میں بھی دادا کی طرح کی نہ قوت تھی, نہ عزم, نہ حوصلہ, نہ ویسی سخاوت اور نہ دور اندیشی, نہ ہی کسی اور میں ویسا روب و دبدبا تھا. ہاں میں نے یہ ضرور دیکھا کہ عبد المطلب نے جب سانسیں اکھڑنے لگی تو اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کے آخری وصیت کے طور پر کہنے لگے میرے اس پوتے کا تم نے خیال رکھنا, اب تمہارے اوپر ان کی ذمہ داری ہے. میں حیران تھی اس لیے کہ ابو طالب تو خود حال حلیے سے بہت قسم پرسی کی حالت میں لگ رہے تھے, فقر و فاقہ ان کے چہرے سے یہاں تھا. ایک ایسے ایک اور بچے کا خرچہ اٹھائیں گے, ہمارے ہاں تو ہم کھاتے پیتے بھی ہوتے ہیں تب بھی کسی ایک فرد کا بھی خرچہ اٹھانا اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں, حتیٰ کہ کوئی مہمان ہی 4 دن سے زیادہ رہ جائے تو ہمیں فکر ہونے لگتی ہے, اور کہاں یہ ایک بچے کا خرچہ اٹھائیں گے. میں نے دیکھا اس دن میرے نبی پہ کتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا, یوں لگتا تھا آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہے. میں نے اس 8 سال کے بچے کو دادا کے جنازے کے پیچھے چلتے چلتے دیکھا, سبھی چھوڑ گئے, شاید کوئی اور ہوتا تو غم میں ٹوٹ کے بکھر جاتا, مگر اس بچے کا صبر مثالی تھا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی سے اتنا سخت جان بنانا تھا کہ آگے کے حالات سہ سکیں. میرے سے ان کی رونا دیکھا نہیں جاتا تھا, دل کرتا تھا تسلی دوں آنسو پونچھ دوں اور کہہ دوں آپ کو کیا پتا، آپ کے ایک غم پر کتنے ہی لوگ اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے، آپ نہ روئیں، آپ کا ایک ایک آنسو میرے دل کو چھلنی کر رہا تھا، میں آپ کے لیے کیا کروں۔ آج کی سیریز یہاں تک مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی، کل جب ملیں گے تو آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دعاؤں اور اذکار کی اس سیریز کا سلسلہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے الرحمہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے۔ استاذہ نجیہ ہاشمی کی مزید آڈیو سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں www.arrahma.org۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ نئی دعا اور ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
یو آر لسننگ ٹو WTUR 770 AM Youngstown Toronto۔
السلام علیکم، میں شبہات علی فرام میگا منی ایکسچینج۔ ہم تقریباً 18 سال سے منی ٹرانسفر کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو پاکستان پیسے بھیجنے ہیں یا منگوانے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا فون نمبر ہے 905-279-4754 اور ہمارا ایڈریس ہے 4196 کوتھرا روڈ مسیساگا۔
اس رمضان میں سحری ہو یا افطار، پاکستان کوزین کا مزہ صرف اسپائس ویلا رج وے پلازا میں۔ سحری ویج اسپیشل، آملیٹ، مکس ویج، لاہوری چنا، تڑکا دال، سحری میٹ اسپیشل، توا کیما، بٹر چکن، بیف حلیف اور نہاری۔ افطار مینیو روح افزا، پاکولا، چکن بریانی، چنا چاٹ، تندوری چکن تکہ، چکن کڑھائی یا حلیم، نان یا پراٹھا اور چائے صرف $20 میں۔ اسپائس ویلا 3960 ایگلنڈن ایونیو ویسٹ، یونٹ 18، مسیساگا۔ اوپن منڈے ٹو فرائیڈے 4 PM ٹو 5 AM۔ کال ناؤ 9056076333۔
آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ریڈیو ساز آواز 770 AM پر۔ ہمارے لائیو 24 گھنٹے کی نشریات کو دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے eawaz.com۔ ڈاؤن لوڈ کیجیے ہماری فری ای آواز آفیشیل ایپ اینڈرائڈ اور ایپل پر۔ ہماری نشریات کو اپنے لوکل فون پر سننے کے لیے ڈائل کیجیے 6478724900۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے رمضان کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام شہر الرمضان کا، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام شہر رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے لیلۃ القدر کے بارے میں سنا۔ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، جو سراسر سلامتی کی رات ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا جانے والا قیام یعنی رات کی نماز، تراویح اور تہجد کی نماز انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر ہم نے اس رات کی بہترین دعا کے بارے میں بھی جانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی۔ ہم سب کو بھی وہ دعا سیکھ لینی چاہیے اور ان راتوں میں خوب خوب مانگنی چاہیے۔ یہ تمام اعمال انسان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اعتقاد کا، یقین اور بھروسے کا۔ انسان کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے عمل کی کوالٹی اتنی ہی بہترین ہو جاتی ہے۔ لیکن ایمان بہترین کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی پھر عمل سے ہوتا ہے۔ تو گویا ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل اچھا ہوتا ہے، جب عمل اچھا ہوتا ہے تو ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، جب ایمان اور مضبوط ہوتا ہے تو عمل اور اچھا ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان خیر اور بھلائی کی منزلیں طے کرتے کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ان کاموں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان کر ان کو اختیار کرنا ہے، پورے یقین اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ جو ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو ایمان میں کمی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین اهتدوا زادہم ہدى وآتاہم تقواہم، وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور ان کو ان کا تقویٰ بھی عطا کرتا ہے۔ اور رمضان کے روزے تو ویسے بھی تقویٰ کے حصول کے لیے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، تو اگر ہم ہدایت کی راہوں پر چلیں گے، نیکی کے کاموں کو جانیں گے اور ان کو اپنے عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہدایت میں بھی اضافہ ہوگا، ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے انس اور محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مزید ابھارتا ہے، اس کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے ایمان کے درخت کو اور سینچتا ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزے کے علاوہ دیگر عبادات بھی، مثلا راتوں کا قیام، نماز، ذکر، صدقہ خیرات کی کثرت، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پاکیزہ کلمے یعنی لا الہ الا اللہ کی ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ کس طرح جب لا الہ الا اللہ کا بیج یعنی اس پر ایمان بندے کے دل میں اترتا ہے تو پھر وہ اس طرح پروان چڑھتا ہے جیسے ایک شجرہ طیبہ عمدہ درخت پروان چڑھتا ہے، اور وہ درخت کیسا ہوتا ہے، اصلہ ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، یعنی جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا، فرعہا فی السماء، کہ اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، یعنی اس کے اعمال اوپر اٹھتے ہیں۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، پھر وہ اپنے رب کے اذن سے ہر آن پھل دیتا ہے، یعنی ایسا انسان جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اور ایمان پر اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مفید انسان بن جاتا ہے، وہ ہر دم فائدہ پہنچانے والا بن جاتا ہے، جیسے ایک درخت اگر اس پر پھلوں کا موسم نہ بھی ہو تو اس سے آکسیجن بنتی رہتی ہے، سایہ بنتا ہے اور دیگر بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بندہ مومن کے اندر جب ایمان آتا ہے اور نیکی اور تقویٰ کے ذریعے وہ ایمان سینچا جاتا ہے تو یہ چیز انسان کے نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں ان کاموں میں ہمیشہ سبقت کرنی چاہیے کہ جو ایمان کو بڑھانے والے ہیں، اور ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو ایمان میں خسارے یا نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں، جو انسان کے دل کو میلا کرتے ہیں اور جس سے انسان نیکی کے کاموں میں پھر پیچھے ہونے لگتا ہے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ ان میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ انسان غلط کمپنی اختیار نہ کرے، یعنی ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرے جن کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو، جو غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، وَلَا تُطِعْ، اور تم اطاعت نہ کرو، بات نہ مانو، کس کی، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو، وکان امرہ فرطا، اور اس کے سارے کام بکھرے ہوئے ہوں، یعنی غیر منظم زندگی ہو اور کسی چیز کا سر پاؤ نہ ہو۔ لہذا انسان اگر اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے، نہ کہ ان کے پاس جو اللہ سے غافل ہوں، کیونکہ انسان جب ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے یا ہونے لگتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کسی کمپنی میں بیٹھتا ہے تو عموماً وہاں مختلف لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ان باتوں سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے، وہ باتیں اس کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں اثر کرتی ہیں، یا اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد یا بعد میں بھی وہ چیزیں یاد آتی رہتی ہیں۔ اب اگر انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے تو ایسے روزہ رکھنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں، اس سے ایمان میں اضافہ نہیں ہو سکتا، خالی بھوکے پیاسے رہنے سے ایمان نہیں بڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ انسان بھوکا پیاسا رہے اور باقی جو اس کا جی چاہے کرے، گویا روزہ برائی سے بچنے کا نام ہے، صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، ان کے اندر کوئی تقویٰ نہیں آتا، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کی روحانیت میں کوئی طاقت نہیں آتی، وہ جیسے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کھانا پینا تو چھوڑا، وہ کام نہیں چھوڑے جس سے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی زبان اور اپنے باقی اعمال کا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں، قیام کرنے والے، جو ویسے عبادت میں کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کو رات جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یا تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر ان کی نمازوں میں کوئی خشوع خضوع نہیں ہوتا، یا وہ ایک لگے بندے انداز میں بس ایک ریچول کے طور پر اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی روح نہیں ہوتی۔ تو جیسے روح کے بغیر کوئی جسم مردہ ہوتا ہے، ایسے ہی جب عبادت کے اندر روح نہیں ہوتی، عبادت کے اندر اچھی نیت نہیں ہوتی، شوق اور جذبہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے نہیں کی جاتی، وہ ریاکاری اور دکھاوے سے پاک نہیں ہوتی، تو وہ عبادت بھی زیادہ فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں رمضان میں جو بھی کام کریں اس میں اپنی نیتوں کا بھی خوب جائزہ لیتے رہیں۔ اسی طرح جو چیز ایمان میں کمی کرتی ہے وہ غیبت، چغل خوری اور اس قسم کے زبان کے دیگر گناہ ہیں، خصوصاً روزے میں ان سے پرہیز بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ روزے کو بہت نقصان دینے والے ہیں۔ قرآن مجید میں غیبت کو، دوسروں کے پیٹ پیچھے ان کی باتیں کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا، کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، تم اس کو سخت ناپسند کرو گے۔ لیکن زندگی میں کتنی بار ایسا ہوا کہ کسی نے غیبت کی اور اس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے مردہ کا گوشت کھایا؟ اگر انسان یہ تصور بھی کر لے غیبت کرتے ہوئے تو وہ فوراً باز آ جائے، کیونکہ مردہ ہو یا زندہ، کسی انسان کا گوشت کھانا انسانیت سے نہایت گری ہوئی بات ہے۔ رمضان کے روزے جس میں انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، ہمیں مدد دیتے ہیں اس بات میں کہ ہم اپنی زبان پر بھی کنٹرول کریں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی سے کوئی شکایت ہے، کسی سے کوئی ناراضگی ہے، یا کسی کی کوئی بات پسند نہیں، تو براہ راست اس سے گفتگو کرے، یا کسی ایسے انسان کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کرے کہ جس سے اس کو بھی فائدہ ہو اور خود بھی اپنے نقصان سے انسان بچ جائے۔ جب انسان غیر ضروری باتوں میں مصروف ہوتا ہے، اس قسم کے حرام کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس کا اصل فوکس جس چیز پر ہونا چاہیے اس سے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، وہ کرنے کے کام کر نہیں پاتا، وہ اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے، اس کے ایمان میں کمی ہو جاتی. جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان رمضان میں اپنے اعمال کا احتساب کرتا رہے. جہاں تک ایمان بڑھانے والے کام ہیں تو اس میں فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت، ذکر کی مجلس میں شرکت، جیسے غافلوں کی مجلس میں شرکت ایمان کمزور کرتی ہے، اس کے برعکس ذکر کی مجالس ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. اور سچے مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق، مومن سے جب محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کی جاتی، یعنی المؤمن یألف ویؤلف، مومن الفت رکھتا بھی ہے اور اس سے بھی الفت کی جاتی، یعنی کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، کسی سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی انسان کے اندر خیر و بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا بھی دفاع کرتا ہے. لہذا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اور اگر انسان شیطان کے پیچھے لگ جائے تو پھر نیکی کے کاموں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور برائیوں میں پیچھے رہیں، جیسا کہ رمضان کی ہر رات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغ الخیر اقبل ویا باغ الشر اقصر، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھو اور اے برائیوں کے چاہنے والے رک جاؤ، اب تو باز آ جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
You are listening to WTOR 770 AM Youngstown Toronto.
کیا بات ہے بیٹے، بڑی آزاد نظر آ رہی ہے.
ابو جان خدا کا واسطے، اس گاڑی سے تو دوسرے ایک گدا گاڑی خریدتے، ہر موڑ پہ رک جاتی ہے.
تو بچے پریشان کیوں ہوتی ہو؟ لاؤ گاڑی کی چابی دو، ابھی لے کر جاتا ہوں پریمیم آٹو رپیئر. گاڑی کی نبض دیکھ کر خرابی کی جڑ تک پہنچ جائیں گے.
میری سہیلی نے بھی کہا تھا
وہاں پر کولنگ سسٹم، انجن ٹیون اپ، چار ویل، کمپیوٹر بیلنس، بریکس، نئے اور پرانے ٹائر، ساتھ آئل فلٹر مفت میں چینج، اسٹارٹر، آلٹرنیٹر گارنٹی کے ساتھ ٹھیک کرتے ہیں. بس اس کے بعد تمہاری گاڑی فار فار بھاگے گی. 21 میلوک ڈرائیو ریٹوبیکو، ٹیلی فون 416-747-6800.
افطار کو اور بھی خاص بنائیے فیسٹیو ایسنشلز کے ساتھ. گھر لے آئیں ٹلڈا پیور باسمتی رائس، سفرا حلال چکن اور بھی بہت کچھ، صرف آپ کے نزدیکی ریئل کینیڈین سپر اسٹور اور لوبلوس سے. اس رمضان ہر میل کے ساتھ خوشیاں بانٹیے.
are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Dentistry on Ridgeway by Dr. Nazia Rahman. अब मिसिसागा में दूसरी लोकेशन के साथ रूट केनाल व्हाइट टीथनिंग इम्प्लांट डेंटिस्ट्री डेंटल क्राउन्स विजडम टूथ रिमूवल क्वालिटी डेंटल केयर पूरी फैमिली के लिए एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स वॉक इन एंड इमरजेंसी एक्सेप्टिंग कनाडा डेंटल केयर प्लान डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान 3465 प्लेटेनियम ड्राइव यूनिट 76 मिसिसागा फोन 905-820-0900 905-820-0900
इस रमजान में अपने प्यारों के साथ शाही अफ्तार बफे एंजॉय करें सिर्फ नान कबाब पर ऑल यू कैन ईट फीस्ट एपिटाइजर्स में शामिल गर्मा गर्म मंटू समोसे पुलानी सूप गार्लिक नान इसके अलावा सिजलिंग शामी कबाब तंदूरी कबाब चपली कबाब ऑथेंटिक कोफ्ता एंड सब्जी कोरमा खुशबूदार शाही कबूली और जमारूद पुलाव मीठे में फिरनी और गर्मा गर्म करारी जलेबी Starting from March 5th, every evening at 5042 Satellite Drive, Mississauga and 1780 Markham Road, Scarborough. A taste of home served with love. Seats are limited. Reserve now at nankebab.com. Naan Kebab, where Ramadan feels like home.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
SAPS Couture और National Zakat Foundation पेश करते हैं जश्न चांद रात GTA में पहली दफा चांद रात सूफी कॉन्सर्ट जहां हम मनाएंगे चांद रात एक सूफियाना अंदाज के साथ चांद रात की खुशियां डबल हो जाएंगी डिजाइनर कपड़े ज्वेलरी जूते चूड़ियां फूड कोर्ट और बहुत कुछ सब एक ही जगह रेड रोज कन्वेंशन सेंटर मिसिसागा ईद का जश्न शुरू होता है यहां स्पॉन्सरशिप्स और डिटेल्स के लिए अभी कॉल करें 416-520-1372 मत भूलिए जश्न चांद रात
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL बिकॉज़ वी केयर
माजी से हाल खाब से ताबीर तक मर्ज से तशखीस
ठीक हो जाएंगे आप
दवा से इलाज तक आप हमारे साथ हैं
अपनी ज़कात और अतियात से इंडस हॉस्पिटल का साथ दीजिए और लाखों मरीजों का मुफ्त और मियारी इलाज मुमकिन बनाए
For donations, visit indushospital.ca.
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है
मेरी सेविंग $350
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है मैंने सेव किए हैं $1,775
क्या चमत्कार किया मुझे भी गुर सिखाओ ना
कोई बात सादा सी है हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह
7 2 9 0 3 7 7 3 6 4 7 2 9 0 3 7 7 3 770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਈ ਆਵਾਜ਼.com ਲੋਕਲ ਨੰਬ
अनोखी वजह है सारे जमाने से निराले हैं ये आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं
जगह जी लग...